اور تیسرا فرض اس امت کے ذمہ جو ہے وہ لوگوں کو روکنا بھی ہے، بولنا بھی ہے. اس روکنے کے سلسلے میں جو گزشتہ کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی تھیں اور قرآن پاک میں بہت ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی بہت ارشادات ہیں، مجموعی طور پر یہ امت کے فرائض میں سے ہے لوگوں کو تبلیغ کرنا اور تبلیغ اسلام کی طرف کرنا اور لوگوں کو تبلیغ کرنا اور تبلیغ میں بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا اور مجموعی طور پر لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے رہنا جس کو دعوت الخیر کہتے ہیں. یہ امت کے فرائض میں سے ہے اور امت کے تمام طبقات پر فرض ہے اور امت کے سب افراد پر فرض ہے. یہ مردوں پر بھی فرض ہے اور عورتوں پر بھی فرض ہے. یہ اس کا ایک فرض ہے، یہ اس امت کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. جیسے نماز ایک فرض ہے، روزہ ایک فرض ہے، زکوٰۃ ایک فرض ہے، حج ایک فرض ہے، حقوق کے اندر فرائض ہیں اور دیگر چیزوں میں فرائض ہیں. تو جیسے اور فرائض ہیں ایسے یہ اس امت کے فرضوں میں سے ہے اور اتنے اہم ترین فرضوں میں سے ہے کہ دنیا میں جن چیزوں کے چھوڑ دینے پر دنیا میں سزا کی وعید آئی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے. کچھ اعمال وہ ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں ہوگی، دنیا میں اللہ چاہے تو دیں گے، اللہ چاہے تو نہیں دیں گے. کچھ اعمال وہ ہیں جن کا دنیا میں سزا دینے کا ذکر فرمایا ہے، اس میں سے یہ ہے تبلیغ کا کام. اچھا، کچھ اعمال وہ ہیں کہ جن کا نتیجہ جو ہے خود کرنے والے کو براہ راست بھگتنا پڑتا ہے، اور کچھ اعمال وہ ہیں کہ جس کا نتیجہ کرنے والے کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، دوسروں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جس کا نتیجہ دوسروں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے کہ اگر تبلیغ نہیں کرے گی یہ امت تو جو لوگ برائی نہیں کر رہے ہیں ان کو ہی صرف سزا نہیں ملے گی بلکہ پوروں کو ملے گی، اور جتنا زیادہ برائی پھیلتی چلی جائے گی اتنا زیادہ یہ سزا کی مستحق ہوتی چلی جائے گی امت. پوری دنیا برائی سے بھر جائے گی، پوری دنیا کے مسلمان برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں تو پوری دنیا کا مسلمان سزا کا مستحق، اس میں نیک بھی شامل اس میں بد بھی شامل. صرف سزا سے وہ مسلمان مستثنی ہوتا ہے جو پوری کوشش اپنی خرچ کر رہا ہو برائیوں کو مٹانے کی، چاہے مٹ رہی ایک بھی برائی نہ مٹ رہی ہو لیکن یہ کوشش میں اگر پورا ہے تو پھر یہ سزا سے مستثنی ہوگا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. دنیا میں بھی عذاب عام آئے گا اگر تو اللہ پاک اس کو بچائے گا، اور اگر کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ نے باوجود اس کی کوشش کو اس کو نہیں بچایا تو اس کا حکم پھر سزا والوں میں شمار نہیں ہوگا، وہ ایک الگ چیز شمار ہو جائے گی. جیسے دین کی محنت کرتے کرتے بعض آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، بعض آدمی قتل کر دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تھوڑی بولیں گے کہ سزا ملی اس کو، اس کو تو یہ کہیں گے کہ شہادت کا مقام ملا، حکم بدل جاتا اس کو. تو آج جو مضمون ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ اس فرضیت کا بیان تو مسلم ہے اور وہ تمام آیتیں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ہیں وہ اس کے فرض ہونے کو بتاتی ہیں، دعوت اللہ کی ہیں وہ اس کے فرض ہونے کو بتاتی ہیں، اور جہاد کی ہیں وہ اس کے فرض ہونے کو بتاتی ہیں، تعاون علی البر کی ہیں وہ اس کے فرض ہونے کو بتاتی ہیں، تعاون علی الاثم نہیں کرنے کی ہیں کہ گناہ میں تعاون نہیں کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ تم برائی میں تعاون کسی کا مت کرو. وہ حدیثیں سب اس مضمون کو بتاتی ہیں. نیکی کا سبب بننے والے جتنے حدیثیں ہیں کہ تم اگر نیکی کرو گے تو ثواب ملے گا، سبب بنو گے تو ثواب ملے گا، وہ سب اس پر اپلائی ہوتی ہیں. کیونکہ اس نیکی کا جب لوگوں کو حکم دیا جائے گا تو اس آدمی نے سبب اختیار کیا، سبب بن گیا یہ. برائی کا سبب نہیں بننے کی جتنے حدیثیں ہیں وہ سب اس پر اپلائی ہو جاتی ہیں کہ تم برائی کا سبب مت بنو، کیونکہ اس دنیا میں برائی کرنا اور برائی کا سبب بننا ایک ہی بات ہے، نیکی کرنا اور نیکی کا سبب بننا ایک ہی بات ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سینکڑوں حدیثیں ہو جاتی ہیں اس مضمون کی جو تبلیغ ہر مسلمانوں پر تبلیغ کے ضروری ہونے کو بتا رہی ہیں، اور آیتیں بھی دسیوں بیسویں ہو جاتی ہیں جو مسلمانوں پر، بلکہ سینکڑوں تک بھی ہو جاتی ہیں جو مسلمانوں پر تبلیغ کے فرض ہونے کو ضروری ہونے کو بتاتی ہیں. یہ ہم سب کا اجتماعی فرض ہے. البتہ باعتبار احکام اور مسائل سے اس میں تفصیلات ہیں اور نوعیت کے اعتبار سے بھی اس میں تفصیلات ہیں کہ کس اعتبار سے تبلیغ کرنا ضروری ہے مسلمانوں پر، اس میں تفصیلات ہیں تھوڑی، اس کو جاننے کی ضرورت ہے. آج تھوڑا سا اس موضوع پر ذکر آئے گا. سمجھے، غیر مسلموں میں تبلیغ کرنے کی نوعیت یہ ایک قسم ہے، یہ مسلمانوں میں تبلیغ کی نوعیت ایک قسم ہے. یہ تو مسلمانوں میں جو تبلیغ کی نوعیت ہے اس کے اوپر آج جو ہے نا موضوع ہوگا، آج کا موضوع وہ ہے. اس میں چار کام ہوتے ہیں، چار چیزیں ہوتی ہیں اس میں. ایک تبلیغ کرنے والا، دوسری چیز ہوتی ہے جس پر تبلیغ کی جائے، جس کو تبلیغ کی جائے، تیسری چیز ہوتی ہے جس بات کی تبلیغ کی جائے، جس بات جس معروف کو کہا جا رہا ہے، وہ جس منکر کو روکا جا رہا ہے، جس برائی سے روکا جا رہا ہے. اور چوتھی چیز ہوتی ہے یہ عمل جو آدمی انجام دیتا ہے اس کے شرائط اور آداب کیا ہیں. تبلیغ کرنے والا, تبلیغ جس کو کیا جا رہا وہ, اور جس چیز کی تبلیغ کی جا رہی ہے وہ, اور تبلیغ کرنے کا جو عمل ہے وہ, یہ چار چیزیں ہیں. تبلیغ کرنے والا جو ہے اس کے جو شرائط ہیں اس میں ایک اس کا عاقل ہونا ہے, سمجھدار ہو آدمی. غیر عاقل جو ہے وہ تبلیغ کرے گا ہی کیسے, بچہ ہے پاگل ہے, اس کا کام نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو بولے بتائے کیا بولے گا کیا نہیں بولے گا, ہوگا کچھ بولے گا کچھ. اور پاگل تو پاگل ہی ہے, بعض نیم پاگل ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں. پاگل تو نہیں ہے لیکن پاگل کے احکام میں ہیں, ابلا ہے احمق ہے, نہ وقت معلوم نہ موقع معلوم نہ گفتگو کا انداز معلوم. اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ آدمی کا ایمان والا ہونا ضروری ہے. جو آدمی ایمان والا ہوگا اسی کے ذمے یہ مسئلہ بھی ہوگا کہ بھئی تو تبلیغ کر, جو آدمی ایمان والا نہیں ہوگا تو اس کے ذمے نہیں ہوگا. چوتھی شرط جو ہے وہ عادل کی بیان کرتے ہیں علماء کہ مزاج میں اس کے انصاف ہو, اور عادل کا مطلب ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے کہ وہ خود دیندار ہو. تبلیغ کرنے کا حق اس کو ہے جو خود جس کا حکم کر رہا ہے اس پر چل رہا ہو. مگر اس کی دو صورتیں ہیں, ایک یہ ہے, ایک ہوتی ہے تبلیغ قہری اور ایک ہوتی ہے تبلیغ غیر قہری. تبلیغ کی جو تفصیل آگے آنے والی ہے کہ کس کس اعتبار سے کرنا ہوتا ہے اس سے قطع نظر کر کے, بائی فورس جو تبلیغ کی جانے والی ہوتی ہے اس میں عدالت ضروری ہے, اس میں عدالت نہیں ہے. مطلب حکومت کی طرف سے آدمی مقرر ہے, پولیس ہے, وہ آ کے جو ہے نا پٹائی کر رہی کسی کی غلطی کا غلطی کرنے پر, تو خود اس پولیس کے بارے میں انکوائری نہیں کی جائے گی کہ تو کہتا ہے, خود تو کر رہا نہیں ہمیں پٹائی کر رہا ہے, وہ تو اوپر سے مار رہا ہے, اوپر کی طرف سے آرڈر ہے کہ اس نے کہا پٹائی کرو تو پٹائی کر رہا ہے. کیونکہ تبلیغ میں پٹائی بھی کرنا پڑتا ہے. آج ہم لوگوں کی جو تبلیغ ہے اس تبلیغ میں پٹائی نہیں ہے ہماری کمزوری کی وجہ سے, ورنہ اصل تبلیغ تو وہ ہے جس میں پٹائی بھی ہو, مار مار کے لوگوں کو صحیح کرنا. مانتے ہیں؟ تو جو قہری ہوا کرتی ہے تبلیغ اس کے اندر, زور زبردستی والی جو ہوا کرتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ عدل شرط نہیں ہے, غیر قہری کے اندر ہے. اس کے اندر بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصلاً مسئلہ یہ ہے کہ شرط کے درجے میں نہیں ہے, وہ چیز آداب اور مستحبات کے درجے میں ہے. کہ جو آدمی بول رہا ہو اگر وہ خود نیک ہو اور اچھا ہو تو لوگ اثر لیتے ہیں, اور اگر جو بول رہا ہے وہ خود ہی نہیں ہے عادل, وہ خود ہی دین پر نہیں ہے تو لوگ ہنستے ہیں, پھر اس کے پر قہقہہ بناتے ہیں, اس کا اس کے ساتھ استہزاء بھی کرتے ہیں, بدتمیزی بھی کرتے ہیں. اور موٹی بات یہ ہے کہ وہ کیوں بول رہا ہے, اگر وہ اللہ کے لیے بول رہا ہے تو پھر تم کیوں نہیں کرتا بھائی. تاہم بحیثیت یعنی اسلام جو ہے بحیثیت شرط ضروری نہیں ہے کہ آدمی خود عمل بھی کر رہا ہو, بلکہ عمل نہ کر رہا ہو تو بھی اس کو کرنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے, وہ خود کر سکتا ہے, اس کو حق ہے شران کے وہ بول سکتا ہے کسی بات پر, حتیٰ کہ وہ خود اس بات سے بھی بول سکتا ہے جس میں وہ مبتلا ہے. جیسے باپ جو ہے فرض کر لیجئے کہ اس کو شراب کی عادت پڑ گئی, اب وہ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو بیٹے شراب نہیں پیا کرتے, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ خود ہی پیتا ہے تو اس کو بولنے کا حق نہیں ہے, یہ نہیں کہا جائے گا, بلکہ یہ ہے کہ صاحب وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں یہ غلطی میں پڑ گیا نقصان اٹھا رہا ہوں تو اپنے بچے کو غلطی سے بچانا چاہ رہا ہے, تو اس کی اجازت ہے. اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی جب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نقصان دینے والی ہے تو یہ بچنا چاہیے, اسے بچانا چاہ رہا تو اپنے بچے کو, تو خود کیوں نہیں بچتا. یہ تھوڑی ہے کہ اگر تیرا بچہ جہنم میں نہیں جائے گا تو بھی جہنم سے بچ جائے گا, وہ نہیں پیے گا تو وہ نہیں جائے گا, تو نہیں پیے گا تو نہیں جائے گا, اور اگر اس نے نہیں پی اور تو نے شراب پی تو تجھے تو جانا پڑے گا. کیونکہ شراب ایسی چیز ہے کہ جس کے پینے والے کو جہنم کی وعید اتنی سخت ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے فرمائی کہ دنیا میں جو جتنی شراب پیے گا جہنم کا اتنا پیپ اور خون جہنمیوں کا اس کو اتنا پلا کے چھوڑوں گا. اللہ نے فرمایا کہ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم کہ جو جتنی شراب دنیا میں پیے گا آخرت میں اس کو جہنمیوں کا خون اور پیپ اتنا پلا کے چھوڑوں گا. مگر اب یہ آدمی جانتا ہے اس بات کو کہ باپ جو ہے وہ باپ جانتا ہے کہ میں تو مبتلا ہو گیا اور عادی ہو گیا, چھوٹنا مشکل ہو رہی ہے, پھر بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اولاد کو بول سکتا ہے کہ تم یہ کام مت کرو, اس کو عدالت کہتے ہیں. اور پانچویں چیز جو ہے اس کے اندر ہے وہ قدرت ہے, قادر ہونا ہے تبلیغ کرنے والے کا, قادر ہونا اس چیز پر جس کو وہ جس کی اس کو تبلیغ کرنا ہے. قدرت کی تفصیل آگے بتائی جائیں گی. عاقل ہونا، مکلف ہونا، ایمان والا ہونا، عادل ہونا، یہ تو ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ قدرت ہے تو آدمی بولے گا، قدرت نہیں ہے تو نہیں بولے گا، اور قدرت جس درجے کی ہوگی اس درجے کا بولے گا. جیسا کہ وہ حدیث شریف مشہور ہے کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، فإن لم یستطع فبلسانہ، فإن لم یستطع فبقلبہ. جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو وہ اپنی طاقت سے روک دے، طاقت سے اگر نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے روک دے، زبان سے اگر نہیں روک سکتا ہے تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے. تھوڑی تفصیلات ہیں قدرت کے اندر. تھوڑی سی بات یہ ذہن میں رکھ لینے کی ہے کہ اگر ایک آدمی نہیں بول سکتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ برائی سے نہیں روک سکتا ہے، قدرت نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور روک سکتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جان جانا مراد ہے یا خالی جو ہے پھر جانا مراد ہے یا خالی جو ہے، اس کی کیا تفصیل ہے تھوڑی سی؟ تو اس بارے میں فقہا نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آدمی میں مطلوب کیا چیز ہے، آدمی میں جو چیز فرض، آدمی کیا چیز چاہتا ہے. اپنے جسم کے اندر آدمی سلامتی چاہتا ہے، سلامتی مطلوب ہے، اور مال کے اندر آدمی حفاظت اور بڑھوتری چاہتا ہے، یہ مطلوب ہے، اور عزت چاہتا ہے. جان کی سلامتی اور مال کی حفاظت اور عزت کی حفاظت یہ مطلوبات میں سے ہے، یعنی اس کا یہ آدمی چاہتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے. اگر اس کی جان اور مال اور عزت کا خطرہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم کے نقصان کا اندیشہ ہے کہ جان ہی چلی جائے گی، یا بہت زیادہ اذیت کا اندیشہ ہے کہ خوب پٹائی کٹائی ہو جائے گی، قدرت نہیں ہونے کا یہ مطلب ہے. مال جو ہے وہ پورا مال لوٹ لیں گے، اگر میں بولوں گا تو میرے مال پر مصیبت آ جائے گی، مال لوٹ دیا جائے گا، دکان جلا دی جائے گی، مکان جلا دیا جائے گا. عزت یہ ہے کہ بے عزت کر دیا جائے گا، گدھے پہ بٹھا کے پھرا دیا جائے گا، منہ پہ سیاہی لگا دی جائے گی، گھسیٹ دیا جائے گا بازار میں، گلے والا پکڑ کے میرے ساتھ بے عزتی کا اندیشہ. تو اگر ذہن میں غالب ان تین باتوں میں سے کسی بات کا ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو قدرت نہیں ہے ابھی اس منکر سے روکنے، اس برائی سے روکنے. ورنہ مسئلے کے اعتبار سے یہ ہے کہ جس آدمی کے یہ تینوں چیزیں محفوظ ہوں، وہ جو برائی کو دیکھے اس کے ٹوکنے کا وہ ذمہ دار ہے جہاں بھی دیکھیں. یعنی یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے کہ اپنے عمل کا یہ آدمی خود ذمہ دار ہے، یہ نہیں ہے. یہ ہے کہ تم اللہ کے خلیفہ ہیں، تم کو اللہ کی نافرمانی دنیا میں نہیں ہونے دینا ہے. یہ ہے اصل میں جو تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ تم کو اس بات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ تم خود بندگی کرو اور انسانوں سے اللہ کی بندگی کراؤ. اگر طاقت ہے تو بائی فورس کراؤ، اور جتنی طاقت ہے اس اعتبار سے فورس کرو. تو اس لیے آدمی جس جگہ جس غلطی کو دیکھے گا کسی چیز، اس کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ٹوکے، اس کو متنبہ کرے، اس کو بولے تم کیا کر رہے ہو. ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا اس کو پکڑ لے، ایک آدمی شراب پی رہا اس کو پکڑ لے، ایک آدمی بےہودگی کر رہا اس کو پکڑ لے، جو جس جگہ پر ہے اس کو اس کے بولنے کی، گھر کے اندر ہو، بازار کے اندر ہو، آفس کے اندر ہو، اور سفر کے اندر ہو، حضر کے اندر ہو، اپنا ہو، پر جان پہچان کا ہو، جان نہیں پہچان کا ہو، اپنے محلے کا ہو، دوسرے محلے کا ہو، اپنے خاندان کا ہو، دوسرے خاندان، یہ ذمہ داری پورے مسلمانوں کی پوری جگہوں پر ہے. اب اگر جان کا اور مال کا اور عزت کا خطرہ آدمی کو پایا جاتا ہے تو پھر یہ بات ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ جس چیز پر روکا جائے، جس کو روکا جائے گا نا، اس کے اندر تین صورتیں پہلے ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ غلطی کر چکا ہے، جو چیز ڈن ہو چکی ہے اس کو نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہر ایک پہ نہیں ہے. وہ کیونکہ اس میں کئی قسمیں پائی جاتی ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں جس پر سزا وغیرہ ہوا کرتا ہے، جیسے چوری ہے، جیسے بدکاری ہے، جیسے شراب پینا ہے، جیسے نا، یہ جو اعمال ہوتے ہیں اس قسم کے، اس کے اندر حکومت کا مسئلہ ہے. یہ کہ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، جہاں مسلم گورنمنٹ پائی جائے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں سے اس طرح کی غلطیاں ہو گئیں اور وہ علانیہ ہو گئیں اور سامنے آ گئیں، تو وہ پکڑے ان کو اور سزا دے کہ یہ غلطی تم سے کی ہوئی. کیونکہ اس پر انکار کی صورت یہ ہے کہ اس کی پٹائی کی جائے تاکہ وہ اگلے مرتبہ نہ کرے، ورنہ تو اس کو تو چکا لگ جائے گا، پھر تو چلے گا آگے. جو فی الحال ہو رہی ہیں ان کے بارے میں مسلمان ذمہ دار ہوتے ہیں، جو فی الحال ہو رہے ہیں ان کے بارے میں، جو غلطیاں ہوئے اطلاع پایا جا رہا ہے اس کے بارے میں عام مسلمان ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ روکیں، وہ منع کریں. اور جن غلطیوں کا صرف اندیشہ پایا جائے کہ شاید فیوچر میں یہ ایسا کرے اس کے بھی ہم ذمہ دار اس اعتبار سے نہیں ہوتے، اس کے بھی درجے ہیں. بالکل آپ کو سارے قرائن سے اور چیزوں سے ذریعے سے معلوم ہو جائے تو واضح و نصیحت کر سکتے ہیں، اندازہ کر یعنی صرف سمجھا سکتے ہیں، فرمائش کر سکتے ہیں، اس میں زور زبردستی نہیں کی جا سکتی. کی سکتے اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو روکنا پایا جاتا ہے اس کے درجے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ بتلانا ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ کام مناسب نہیں ہے، شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں کرنا ہے تم کو اگر وہ حرام درجے کی چیز ہے تو. اس کو تعریف کہتے ہیں ان کے پاس. پہلے درجے میں جو چیز بولی جائے گی وہ تعریف کی ہے، اور دوسرے درجے میں جو ہے وہ واض اور نصیحت ہے. تعریف میں اور واض و نصیحت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ بتلانا ایک ہے اور ایک ہے وعدے اور وعید سنانا، ڈرانے اور دھمکانے والی باتوں کو اور آیتوں کو اور حدیثوں کو بتانا. تو پہلے درجے میں تو صرف بتانا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو بعض مرتبہ بات معلوم نہیں ہوتی، اس لیے آدمی نہیں کرتا. اور جو چیز معلوم نہیں ہوتی اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ معلوم کرانا جو ہے وہ تدبیر سے ہونا چاہیے، حسن اخلاق سے ہونا چاہیے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ کسی کو کوئی بات بولیں اور وہ اس کو معلوم نہیں ہے تو وہ یہ اس کا اقرار کرتے ہوئے بہت وہ شرماتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھی یہ چیز. آدمی اس کو پسند نہیں کرتا کہ وہ یوں کہے کہ مجھے معلوم نہیں. جہالت کی نسبت کوئی آدمی پسند نہیں کرتا. جاہل کو بھی پسند نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ تو جاہل ہے. ہر کوئی عالم بننا ہی پسند کرتا ہے، عالم کہلانا پسند کرتا ہے چاہے عالم نہ ہو. علماء نے فرمایا کہ اگر کسی کو بتلانا ہو ایسی بات جو جس سے وہ واقف نہیں ہے تو اس کو ایسے انداز میں بتانا چاہیے کہ ہم کو بھی پہلے معلوم نہیں تھا، لوگوں نے ہمیں بتا دیا، تو پھر اس کو اتنا زیادہ فیل نہیں ہوگا، کہے گا کہ بھائی یہ تو سبھی کے ساتھ مسئلہ ہے، میرے ساتھ میں بھی ہو گیا ایسے. تو پہلے مرحلے میں تعریف ہوتی ہے، بتلانا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد والے مرحلے میں واضح نصیحت ہے، تو لوگوں کو واضح کیا جائے، نصیحت کی جائے، یعنی وعدے اور وعیدیں سنائی جائیں. پھر اس کے بعد میں لعنت و ملامت ہے. اگر واضح نصیحت سے نہیں مان رہے ہیں تو پھر ان کو ملامت کی جائے گی اور ان کو کوسا جائے گا اور ان کو سختی سے کہا جائے گا، حتیٰ کہ اس میں سخت لہجہ بھی ہوگا، سخت الفاظ بھی ہوں گے. مگر سخت الفاظ کے اندر یہ علماء نے فرمایا کہ بد دعا یا جناب بہت گالی گلوچ سب و شتم یہ نہیں ہونا چاہیے. جہالت کی نسبت کر سکتے، احمق کی نسبت کر سکتے، کیا احمق حماقت کر رہے ہو تم، یہ تمہارے جیسا تو احمق دیکھنے میں کم آتا ہے، کیا احمق پنا ہے یہ. ایسے الفاظ جس کے ذریعے سے ملامت کا اظہار ہوتا ہو اس کی اجازت ہے اس کے بعد. مگر یہ کب ہے؟ جب واضح نصیحت ہو چکا ہو، پہلے بتایا جا چکا ہو، پھر اس کے بعد واضح نصیحت ہو چکی ہو، وعدے اور وعیدے اس عمل کے بتائے جا چکے ہوں تفصیل سے، تو پھر اس کے بعد میں تیسرے مرحلے کے اندر اس پر ملامت ہے. اور پھر اس کے بعد میں طاقت سے روکنا ہے اس عمل کو، کہ اس کے اوپر سختی کی جائے گی اور اس کو بتایا جائے گا کہ بھائی یہ کام تم نہیں کر سکتے، یا تو اس کو میرے سامنے روک دو، یا نہیں تو پھر میں خود اس کو توڑ دوں گا. گھروں کے اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں ہو سکتا ہے ایسا، اور دوسری مووی وغیرہ چلتے رہتے ہیں اس کے بارے میں ایسا ہو سکتا ہے، اور برا یعنی یہ کہ کوئی آدمی جو ہے نا شراب کا باٹل لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں آدمی ایسا کر سکتا ہے. گانا بازا بج رہا ہے، موسیقی ہے، میوزک چل رہی ہے، میوزک والا جو مشین ہوتا ہے وہ چل رہا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں سختی سے کہ بھائی اس کو ابھی بند کرو تم، گانے چل رہے ہیں تو اس کو ابھی بند کرو تم، سختی سے منع کر دینا، زبردستی جس کو کہتے ہیں. اور اس میں بھی کوشش یہ کرنا کہ وہ خود کرے اس کام کو، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ کرنے کے اوپر آمادہ ہو جائے کہ میں کر دوں گا، میں توڑ دوں گا اس کو. اور اس طرح کی چیزوں میں جب نقصان پہنچاتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تو اس کی تلافی نہیں ہے، یعنی اس کا بدلہ دینا نہیں پڑتا، اس کا جرمانہ دینا نہیں پڑتا، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا ٹی وی پھوڑ دیا کچھ دینا نہیں پڑتا، اس کا جو ہے نا کیمرہ لے کے پھوڑ دیا کچھ دینا نہیں پڑتا، اس کی باٹل توڑ دی شراب کی تو کچھ دینا نہیں پڑتا. یہ مطلب کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کے سامان کو اگر نقصان پہنچا دیا جائے تو اس کا کوئی تاوان وان نہیں ہوتا، جرمانہ ورمانہ نہیں ہوا کرتا. جب پھوڑ دینے سے کچھ نہیں ہوتا تو پیچھے سے وائر کاٹ دینے میں بدل جانا کچھ نہیں ہوتا. اچھا اس کے باوجود بھی اندازہ ہو کہ آدمی نہیں مانتا ہے تو اس کا درجہ پھر احتساب کے اس کے بعد کا درجہ جو ہے نا وہ تحدید اور تخویف کا ہے، یعنی ڈرانے دھمکانے کا ہے. بہت سا آدمی ڈرانے دھمکانے سے مان جاتا ہے، وہ کہاں مصیبت ایسا کر دوں گا، تیرا منہ توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، حالانکہ دل میں نہیں ہے منہ توڑنے کا، میں بول رہا ہے کہ اگر تم نے نہیں کیا اور نہیں مانی میری بات تو میں تیرا منہ توڑ دوں گا، اجازت ہے اس کی. اگر واضح سے بھی نہیں مان رہا، ملامت سے بھی نہیں مان رہا، اور پھر اس کے بعد میں سختی کرنے سے بھی نہیں مان رہا، تو پھر یہ ہے کہ آدمی برائے دھمکا ہے اس کو. اور یہ لکھا اس کے بعد میں کہ اگر اس کے باوجود بھی نہیں مان رہا ہے وہ تو زد و کوب کرنے سے مان سکتا ہے تو پٹائی کر دی جائے گی اس کو, مارو اس کو بہودے کو, یوں یوں نہیں مان رہا تو سختی سے سختی اس مانا کر, مارنے پیٹنے تک کی سختی کی جا سکتی ہے, مگر اس میں یہ بات ہے کہ اس کے کسی عضو کو ایسے نقصان نہ پہنچایا جائے کہ ہاتھ پیر اس کا ٹوٹ جائے. تمام فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اس نے دفاع کیا اور اس نے ہاتھ پیر اس کا ٹوٹا تو کوئی حرج نہیں, یا ہاتھ پیر تمہارا ٹوٹا تو بھی کوئی حرج نہیں, ثواب مل جائے گا. اور اگر آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے ہاتھ پیر نہیں ٹوٹوا سکتا ہوں تو پھر وہ عذر میں آ جائے گا کہ پھر آدمی کو چونکہ نقصان کا اندیشہ ہے اس وجہ سے وہ طاقت نہیں رکھتا, قدرت نہیں ہونے کے معنی میں آ جائے گی بات. تو اس کو کہتے ہیں درجات احتساب, یعنی لوگوں کو تبلیغ کرنے کے جو درجے ہیں وہ یہ ہیں, پہلا درجہ تعریف کا ہوتا ہے, اور دوسرا درجہ جو ہے وہ واعظ و نصیحت کا ہوتا ہے, تیسرا درجہ ملامت کا ہوتا ہے, اور چوتھا درجہ جو ہے وہ ہاتھ سے اس کو روکنے کا, یعنی زبردستی روک طاقت سے اس کو رکوانے کا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ڈرانے دھمکانے کا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد میں زد و کوب کا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایک اور درجہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سے نہیں مان رہا تو گروپ سے منوانا, اپنے دوستوں کا یار باشوں کا ایک گروپ بنا کے 10-20 کا لے جا کے زور ڈالنا کے لیے تم کو یہ کام کرنا پڑے گا, یہ تم کو روک دینا پڑے گا, یہ کام تم کو ختم کرنا پڑے گا, یہ تم نہیں کر سکتے, آوان انصار کے ذریعے سے مدد لینا اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے. جیسے دنیا کے لوگ اپنے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے, دنیاوی افراد پورے کرنے کے لیے جانگ رکھتے ہیں, ان کا اپنا ایک گروپ ہوتا ہے کہ ایک سے کام نہیں چلتا تو پھر وہ 10-12 لے کے 10-12 مل کے آتے ہیں, پھر وہ ہنگامہ کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے پاس میں امر بن معروف نہیں ہے ان کا ایک گینگ ہوا کرتے تھے, اب جو ہے نا امر بن معروف نہیں ہے ان کا کرنے والوں کے اگینسٹ میں گینگ ہے, کرنے والوں کی پٹائی کرو. جب مسلمانوں کے حالات بدلے تو پھر اللہ پاک کے بھی فیصلے بدل گئے, اللہ تعالیٰ نے بھی پھر مسلمانوں کے ساتھ معاملہ بھی دوسرا شروع کر دیا. ورنہ تو مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ تو جہاں کہیں برائی ہو وہاں پہنچ جا اور اس کو روکنا ٹوکنا شروع کر دے. اور ایسے بڑے بزرگ لوگ گزرے ہیں بہت سے, بہت پیچھے تو خیر بہت گزرے ہیں, ابھی حال کے زمانوں میں بھی ایسے بہت گزرے ہیں. ہمارے حال کے زمانے میں اس معاملے میں سب سے زیادہ طاقتور اور پاورفل جو ہے نا مولانا اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ مانے جاتے ہیں. مولانا اسماعیل شہید کو اگر معلوم ہو گیا کہ کہیں کچھ ہو رہا تو وہ اس مجلس میں پہنچ جاتے تھے, اور مشق کی بھی تھی خوب, لڑنے بھیڑنے کی بھی تیار, اس کے لیے بھی تیار رہتے تھے, اور 10-20 آدمیوں کو سنبھال لینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا, اور بڑی ایکسرسائز کرتے رہتے تھے ہمیشہ. جامع مسجد دلی کے صحن میں گرمی کے اندر ہمیشہ بغیر چپلوں کے ٹہلتے تھے دھوپ میں ایک دم, جس میں عام لوگ یہاں سے وہاں چلے جائیں تو ان کے چھالے پڑ جائیں, ان کو عادت تھی. وہاں لوگوں کے پوچھنے پہ بتایا کہ کب کس قسم کا مجاہدہ کرنا پڑے گا معلوم نہیں, اس واسطے چلتا ہوں بولے مشق کرتا ہوں. رنڈیوں کے بازار میں چلے جاتے تھے, وہاں ان کو فوراً نصیحت کرتے تھے, واضح کرتے تھے, کئی مرتبہ رنڈیوں کو توبہ کروائی, پورے کوٹے پہ چلے جاتے تھے, سب کو جمع کر لیتے تھے اور انداز سے نصیحت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ انداز سے نصیحت کی تھی کہ اوپر گئے اور دستک دی تو کہنے کے کیا ہے, کہنے کے ایک فقیر آیا ہے صدا لگانے کی عادت ہے اس کو, تو اندر سے انہوں نے پیسے بھیج دیا جو کوٹے والے تھے, تو اس نے کہا کہ نہیں وہ صدا لگایا کرتا ہے, وہ صدا سننے کے بعد میں بھیک لے گا, اس سے پہلے نہیں لے گا. تو کہا کہ بھائی وہ یوں کہہ رہا, اس خادمہ نے کہا کہ وہ تو اندر باہر سے یوں کہہ رہا کہ اس کی صدا سننی پڑے گی, پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا ٹالنے کی کوئی بات نہیں ہے, صدا سننی پڑے گی. بس وہ لوگوں نے کہا, وہ اندر بھی مسخرے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے, کہنے کے بلا لو اس کو ممکن ہے وہ یہ ہو جائے بذاق ہو جائے گا. تو جو نا بلوا لیا اندر, چلے گئے وہاں اسماعیل شہید اندر, تو انہوں نے کہا کہ میں صدا جو ہے نا یوں تو ایک دو میں بھی لگا دیا کرتا ہوں, مگر بہت جمع ہو جائیں تو اور اچھا ہے. تو وہ کئی وہاں پہ طوائف جو ہے نا وہ جمع ہو گئیں, تو اب وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ وطین کی تلاوت فرمائی کہ میری صدا یہ ہے, اور پھر اس کے بعد میں اس پر بیان فرمایا, اور اللہ پاک نے روحانیت بہت دیکھی اور طاقت بہت تھی, ڈرتے نہیں تھے. تو 3 گھنٹے بیان کیا انہوں نے انتہائی طاقت کے ساتھ, پورے زور کے ساتھ میں, اور جتنے ان کی مجلس میں تھے سب کو رولا رولا کے ان کو نڈھال کر دیا, اور سبوں کو اسی وقت توبہ کرائی اور پاک صاف کر دیا پورے. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ گئے تھے ٹھیک ہے تقریر کرنے نصیحت کرنے کے لیے, مگر لوگ کیا سمجھتے, میں نے کہا کیا سمجھتے, یہی سمجھ جائیں گے کہ میں بھی کوئی بدتمیزی کرنے کو گیا ہوں گا, سمجھنے دو. کہا کہ لوگ آپ کو بدنام کر دیں گے, تو کہنے کہ یہ کیا بدنامی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں کوٹے سے گیا تھا, بدنامی تو وہ ہے کہ مجھے گدھے پہ بٹھا کے منہ پہ تالی لگا کے پورے شہر میں پھیلا دے خدا کے نام پہ، تو جب مجھے خوشی ہوں گی بولے. ایسے جری تھے، ڈرتے نہیں تھے، بدعتوں کی محفل میں چلے جاتے تھے. کوئی بیان مناظر قسم کا، غلط قسم کا بیان کر رہا تو اس کے پاس چلے جاتے تھے، کہنے گے اس کے بعد میرا بھی بیان ہوگا. اب لو اچھا، اسماعیل شہید کا حال یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے مسئلوں کو جو ہے نا وہ کھڑے کھڑے سمجھاتے تھے، اور ایک ایک دن میں ایک ایک کتاب لکھ سکتے تھے. کئی کتابیں ان کی ایسی ہیں کہ ایک دن میں لکھ دی، ایک مسئلہ خیال ذہن میں آیا کہ اس مسئلے پہ کتاب لکھنا چاہیے، لکھ ایک دن میں لکھ. اتنے قابل تھے، دور سے لوگ آتے تھے کہ بھائی اسماعیل شہید کا نام سنا ہوا ہے، ان سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے. اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شیخ کے گھوڑے کو جو ہے نا وہ کھجاتے رہتے تھے، گھوڑے کی خدمت کرتے تھے اپنے شیخ کی. حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ تھے، اور ان کی خدمت میں رہتے تھے. تو سائیں کا کام کر رہے ہیں، گھوڑے کو پانی ملانا، گھوڑے کو گھسنا، وہ بھی چونکہ مجاہد تھے، انہوں نے بھی جہاد کا کام کیا بہت زیادہ، تو وہ گھوڑے کو یہ پانی پلا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اب وہ استبل میں جو آدمی ہوتا ہے تو اس کی نوعیت تو کپڑے بھی اس کے ایسے رہتے ہیں سیدھے سادھے، کام بھی اس کا ایسے ہی ہے، کوئی بھی آدمی اس کو وہ نہیں کرتا. ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ مولانا اسماعیل شہید صاحب سے ملنا ہے. کہنے لگے کچھ کہنا ہو تو کہہ لو. کہنے لگے ہم مولانا سے ملنا چاہ رہے ہیں. کہنے لگے بھائی کچھ بات کرنی ہو تو کر لو، مولانا سے ملاقات ہو جائے گی. اس نے کہا، تو اس نے اصرار کیا تو کہنے لگے اسماعیل شہید مجھے ہی کہتے ہیں، آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو. اس نے جب دو چار باتیں پوچھی تو مولانا نے کھڑے کھڑے معقولات کی، فلسفے کی، بڑی باتیں جو ہے نا وہ گھوڑا گھستے گھستے سمجھا دی. بہت صلاحیت والے تھے، بے انتہا صلاحیت والے تھے. اور حد یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں تک صدا لگا دیتے تھے، آواز لگا دیتے. غالباً اکبر کا زمانہ تھا، یا یاد نہیں ہے مجھے، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس میں قصہ یہ ہوا کہ بادشاہ کی جو ماں تھی وہ بی بی کی سہنت کراتی تھی. مطلب یہ کہ ہوتے نا رجبی کرانا، بی بی کی سہنت کرانا، کنڈے کرانا، بدعتیں تھیں جو رائج تھی ان لوگوں میں، اور زیادہ تر یہ آئی ہوئی ہیں شیعوں کی طرف سے. عیسیٰ علیہ ثواب حق ہے، لیکن عیسیٰ علیہ ثواب کو غلط طریقے سے کرنا تھا بدعت ہے نا، تو وہ سلسلہ تھا. اب وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، انہوں نے جناب تقریر کر دی سخت قسم. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ معاملہ بادشاہ کی ماں کا معاملہ تو ایسا تھا کہ وہ تو گردن مروا دے ایک منٹ میں. اس نے اپنے گھر پہ بلوا لیا حضرت کو، بلا کے حضرت سے کہا کہ میاں شہید، میاں اسماعیل، شہید تو بعد میں ہوئے، میاں اسماعیل سنا ہے کہ تم بی بی کی سینا کو منع کرتے ہو. تو وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ امی جان میری کیا مجال کہ اسماعیل کی کیا مجال کہ بی بی جان کی سینا کو منع کرے، بی بی کے نانا منع کرتے ہیں. کہنے کہ بی بی کے نانا منع کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا. کہنے کہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ، اور تقریر کی بدعت کے اوپر پوری، اور اظہار کی طاقت بہت تھی، مسئلے کو ایسا کلیئر کر دیتے تھے کہ آدمی کو شبہ باقی نہ رہے. پھر جو تقریر کی تو کہنے لگی بادشاہ کی ماں کا قصہ غالب کہنے لگی کہ مجھے تو کسی نے بتایا نہیں، اور آج سے بند ہے یہ، اور نہ صرف یہ کہ یہ میرے پاس بند ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا. اب یہ جو میرے متعلق ہیں نا، جان پہچان کے ہیں، کسی کی، چونکہ وہ تو ظاہر ہے کہ بادشاہ کی گھر والی تھی، اس کا آڈر آڈر ہے. اس نے فوراً توبہ کی. ان کی یہ عادت تھی کہ وہ پہنچ جاتے تھے، کوئی مناظر ہے وہاں پہنچ گئے، کسی نے غلط بات بیان کر دی وہ وہاں پہنچ گئے، کسی نے غلط کام کر دیا وہاں پہنچ گئے، شادی میں گانا بازا شروع ہو گیا وہاں پہنچ گئے، کوئی شادی میں گانا بازا ہے وہاں پہنچ گئے، کہنے کہ اس کو بند کرو نہیں تو ابھی شادی ختم، خراب ہو جائے گی. اور اصل طریقہ یہی ہے منکر کا، روکنے کا منکر، مگر یہ کہ آدمی اتنا پاورفل ہونا چاہیے، یا پھر اس کے عوام و انصار ایسے ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ بھائی یہ آ کے یہاں پہ تو کام صحیح کرنے دیں گے، غلط کام یہ کرنے نہیں دیتے. صحیح طریقہ وہ ہے اصل، جب اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت اور قدرت عطا فرمائے کہ اپنے عوام و انصار کے ذریعے سے، یا تحدید و تقریف کے ذریعے سے، یا اپنی طاقت کے ذریعے سے اس عمل کو رکوا دینا، اس برے کام کو کرنے نہیں دینا. پرسن ہے تو فرد کو، اور اگر اجتماعی طور پر ہو رہا تو پورے اجتماع کو. غلط شادی ہو رہی تو شادی صحیح ہوگی، یہاں پر سنت کے موافق غلط نہیں ہو سکتا. مسجد میں کوئی غلط عمل ہو رہا ہے تو مسجد میں یہ عمل صحیح ہوگا، یہ سنت کے موافق ہوگا، یہ غلط نہیں ہو سکتا. اصل طریقہ اس کا یہ ہے. اس میں یہ جو درجے ہیں احتساب کے، روکنے کے، یہ درجے سب پر اپلائی نہیں ہوتے. پہلے اس واسطے اصل میں اس کو بولنا پڑا کہ جو محتسب ہے وہ جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ کس کے ساتھ میں یہ معاملہ ہے. تو اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے، مثال کے طور پر کہ چھوٹے بڑوں کو بولنا ہے. تبلیغ کرنے والا چھوٹا ہے، جس کو تبلیغ کی جائے وہ بڑا ہے. جیسے بیٹا ماں باپ کو بولنا ہے، بیوی شوہر کو بولنا ہے، ملازم آفیسر سے کہنا ہے، آفیسر کو تبلیغ کرنا ہے، تو کیا اس میں بھی ایسے ہی درجے ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک مسئلہ یہ بھی ہے. تو اس میں فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں یہ درجے نہیں ہیں، بلکہ اس میں صرف پہلے دو ہی ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پر صرف پہلے دو اپلائی ہوتے ہیں. کون کون سے؟ ایک بتلا دینا اگر واقف نہیں ہے، اور دوسرے واضح نصیحت کر دینا. زور زبردستی کا نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ معاملہ، چھوٹے کے لیے، بڑوں کے ساتھ میں زور زبردستی کا معاملہ نہیں ہے. بڑے چھوٹوں کے ساتھ میں، یا اجنبی اجنبی کے ساتھ میں، یا برابر والوں کے ساتھ میں، یہ سارے درجے ہیں. ایک گروپ ہے چار پانچ مسلمانوں کا، کوئی دوسرے لوگوں کے ساتھ میں کوئی برتاؤ کرتا ہے، تو یہ دوسری چیز ہوگی بالکل. اور ایک یہ ہے کہ اولاد جو ہے نا ماں باپ سے بولنے لگے، بڑی ضرورت پڑتی ہے اس کی. بیوی جو ہے وہ شوہر سے کہنے لگے، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوشش کر کے اس کے برابر والوں سے یا اس کے بڑے والوں سے کہلوانا، اس سے اثر ڈلوانا، یہ سب سے زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے، مؤثر چیز ہوا کرتی ہے. مگر اگر کوئی نہیں ملا ہے تو یہ آدمی بھی ذمہ دار ہوتا ہے کہ یہ بولے کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں صرف دو درجے ہی اپلائی ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بتا دینا، اور دوسرے واضح نصیحت کرنا. اس میں زور زبردستی، مار توڑ، تحدید اور تخویف، ڈرانا دھمکانا، ان چیزوں کی فقہ اجازت نہیں دیتے ہیں. اب جو چیز روکی جا رہی ہے، جس چیز کو روکنا ہے، جس چیز کو روکا جائے گا، وہ چیز کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ہیں ذہن میں رکھنے کی. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کا برا ہونا سب کے نزدیک مسلم ہو جس چیز سے روکا جا رہا ہے، یعنی وہ کوئی اجتہادی چیز نہیں ہونا، اختلافی مسائل کی چیز نہیں ہونا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شافعی مالکی کو نہیں روک سکتا، مالکی شافعی کو نہیں روک سکتا، حنفی حنبلی کو نہیں روک سکتا، حنبلی شافعی کو نہیں روک سکتا. اس واسطے کہ یہ اجتہادی چیز ہے، بھئی وہ جس امام کو فالو کر رہا ہے اس کے نزدیک وہ صحیح ہے، آپ کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے، آپ تو اس کو نہیں بول سکتے. یہ جس امام کو فالو کر رہا ہے اس کے نزدیک یہ صحیح ہے، آپ اس کو نہیں بول سکتے. اور یہ درجوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس کو منع کرتے فقہ کہ وہ چیز جو ہے نا وہ تمام مسلمات میں سے ہو، یعنی سب کے نزدیک جانی پہچانی ہو کہ یہ چیز بری ہے. اور اگر اختلافی چیز ہے تو پھر اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ کوئی بڑے مرتبے والا ہے، کوئی عالم ہے اور جانتا ہے کہ یہ آدمی دوسرے مسلک کا ہے، تو خود اس کے مسلک میں بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور وہ اس کو غلط استعمال کر رہا ہے نام دے کے، تو پھر وہ روکا جائے گا کہ تمہارے مذہب کے اعتبار سے بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے. کسی اور مذہب کے تمہیں صحیح ہے، لیکن خود تمہارے مذہب کے اعتبار سے بھی یہ چیز صحیح نہیں. وہ تو اس وقت ہے جبکہ وہ سب کو معلوم نہیں ہوگی وہ چیز، وہ تو اختلافی چیز ہوگی، وہ اشتہادی چیز ہوگی. اور دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جس چیز کو روکا ٹوکا جائے گا، اس چیز کو اس کے درجے کے اعتبار سے کیا جائے گا. اس کو اس کے درجے کے اعتبار سے کرنے کا مطلب یہ بتاتے ہیں علماء کہ جو چیز فرض ہے تو ایز اے فرض ہونے کے اس پر سختی کی جائے گی، جو چیز سنت ہے تو سنت ہونے کے اعتبار سے اس پر کی جائے گی. سنت کے ساتھ میں فرض والا برتاؤ نہیں کیا جائے گا کہ نہیں تجھے کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو گردن مار دوں گا. سنت ہے ترغیب دو چھوڑ دو، کیونکہ سنت کے اگر سنت کو ایک آدمی عادتاً چھوڑتا ہے تو سختی بھی کرنے کا حکم ہے، لیکن اتفاقاً وہ چھوڑتا ہے تو سختی کرنے کا حکم نہیں ہے. کیونکہ سنت کہتے ہیں اس کو کہ جس کے نہ کرنے کی صورت میں آدمی کے لیے کوئی وعید نہیں ہے ابھی فی الحال، صرف عتاب ہو سکتا ہے کہ بھائی تمہیں ہمارے حضور کی سنت کو کیوں نہیں اپنایا. فرض نہیں ہوتی سنت، سنت کہتے اس کو جو فرض نہیں. ایک ہے بعض چیزیں سنت ہونے کے باوجود فرض ہونا، اصطلاحات کا فرق ہو جاتا ہے بعض مرتبہ. بعض چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوخ کی جاتی ہیں مگر وہ اصطلاحی اعتبار سے سنت نہیں ہوتی، اصطلاحی اعتبار سے وہ فرض ہوتی ہیں. مگر سنت اس لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، وہ قرآن پاک میں مثلا نہیں ہے، وہ حدیث میں آپ نے بیان فرمایا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص محبت کا اظہار اس کے ساتھ میں فرمایا اس وجہ سے، یا حضور نے شعار کے طور پر اس کو اختیار فرمایا بتلایا اس وجہ سے، ورنہ وہ اپنی ذات میں حکم کے اعتبار سے سنت نہیں ہوتی. جو چیز حکم کے اعتبار سے بھی سنت ہو اس کے اندر سختی نہیں کی گئی. بیٹھنا ہے، کھانے کا طریقہ یا مسنون ہے، سونے کا طریقہ یا مسنون ہے، پینے کا طریقہ یا مسنون ہے، چلنے پھرنے کا طریقہ یا مسنون ہے، اس کو ایسے سنت ہی ترغیب دی جائے گی، اس کو ایسے کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ تجھے کرنا ہی پڑے گا. جو چیز مستحب ہے اس کو مستحب ہونے کے درجے میں ہی ترغیب، مستحب ہے بول کے ہی ترغیب دی جائے گی. مستحب اس کو کہتے ہیں کہ کرنے والے کو ثواب ملے گا، نہیں کرنے والے کو کچھ گناہ نہیں ہوگا. تو اب یہی آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھائی کرنے والے کو ثواب ملے گا، نہیں کرنے والے کو کچھ گناہ نہیں ہوگا. نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے، لعنت نہیں کر سکتے کہ تم نہیں کر رہا ہے اس کام کو. بہت سے اعمال کے اوپر بدعت ہونے کا یا ناجائز ہونے کا جو حکم لگا ہے وہ یہ فرق کی وجہ سے بھی لگ گیا. بعض چیزیں جائز تھی لیکن عوام نے اس کو اپنے ذمے ضروری کر لیا، اور نہیں کرنے والے پر ملامت شروع کر دی، یہ تو وہاں بھی ہے، اور اس پر ملامت کی اور اس کو اپنے زمرے میں سے نکال دیا، دشمنی مخالفت لڑائی جھگڑا، یہ تو نہیں کر سکتے آپ کسی ایسی چیز پہ جو جائز ہے. حرج چیز میں تو کر سکتے آپ, لیکن جائز چیز میں, مستحب چیز میں تو نہیں کر سکتے. مباح چیز میں تو صرف ترغیب دے سکتے زیادہ سے زیادہ, مستحب ہے تو ترغیب دے سکتے, مباح میں تو ترغیب بھی نہیں دے سکتے. جیسے کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر سلام پڑھنے کا رواج جو پڑا تھا, شروع شروع میں جائز تھا یہ, کیونکہ سنت تو وہ بھی نہیں مانتے, کوئی بھی نہیں مانتا سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا سنت ہے, لیکن اجتماعی طور پر کھڑے ہو کے پڑھنے کا جو رواج پایا جاتا ہے نا ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر, یہ جو ہے یہ سنت تو کبھی بھی نہیں تھا, کسی بھی زمانے میں نہیں تھا, اور جو پڑھتے ہیں ان کے پاس میں بھی نہیں تھا, کبھی بھی نہیں تھا نہ آج ہے, سنت ان کے پاس میں بھی نہیں تھا. کیونکہ سنت کے لیے تو ثبوت ضروری ہے نا, تو ثبوت نہیں ہے وہ تو ان کو بھی معلوم ہے, ہم کو بھی معلوم ہے, سنت ان کے پاس میں بھی نہیں. ہمارے جائز نہیں جائز کی بات تھی یہ, کچھ لوگوں کے پاس میں جائز تھا یہ عمل, تو بھائی انفرادی طور پر نہیں ہوتا چلو اجتماعی طور پر کر لینا, دو ان لوگوں جائز کے درجے میں تھی وہ چیز, لیکن مستحب کے درجے میں بھی نہیں تھی وہ چیز. تب جائز چیز پہ تو آپ ایسا فورس نہیں کر سکتے کسی کو کہ صاحب نہیں تو بیٹھ گیا کیسا, تو بے ادبی کر دیا اور تو جو ہے ہماری جماعت میں سے نکل گیا, اور تو ایسا تو ویسا, دعوت میں نہیں آنا, شادی میں نہیں آنا, اس کو بلاؤ مت, اس کو بلا, یہ سلسلے چل پڑے. علماء نے کہا یہ ناجائز, یہ بدعت ہو گئی. بہت سی چیزوں پر حکم لگنے کی وجوہات یہ بھی ہوا کرتی ہیں بعض مرتبہ بے احتیاطی کی وجہ سے, تو جو چیز فرض ہے اس کو فرض کی حیثیت سے بولنا. ایسے ہی ممنوعات کے اعمال کے اندر جو چیز حرام ہے تو حرمت کے اعتبار سے سختی کے ساتھ میں اس پر نکیر کی جائے گی, اور جو چیز مکروہ ہے تو کراہت کے ساتھ میں اس کے کراہت ہونے کو بتایا جائے گا. اگر کوئی آدمی اس پر عمل نہیں کر رہا تو زبردستی نہیں کریں گے, کیونکہ مکروہ جو ہوتا ہے اگر تحریمی نہیں ہے تو اس پر زور کرنے کا نہیں ہے. یہ بتا دو کہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. بہت سے اعمال ہیں کہ جائز ہوتے ہیں لیکن شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. خود انسان بھی بہت سی چیزیں اس کو جائز سمجھتا ہے لیکن پسند نہیں کرتا. اب ایک ریکارڈ میں کھانا جائز نہیں ہے کیا, لیکن نہیں کھاتے لوگ. ایک گلاس میں پینا جائز نہیں ہے کیا, لیکن نہیں پیتے لوگ, پسند نہیں آتا. ہم آدمی کا جو تھوک ہے وہ تو جائز ہی ہے, لیکن کسی کے پلیٹ میں تھوک دیا تو کھا سکتا ہوں, اپنا خود تھوک کے کھا سکتے. باقی چیزیں جو ہے نا شرائع میں اس پر یہ لاگو نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہے بلکہ, لیکن کچھ چیزیں انسانیت کے خلاف ہیں کچھ, تو ایسی کچھ چیزیں شریعت میں بھی ہیں شریعت پسند نہیں کرتی. یہ کیا بےہودگی ہے, بدتمیزی ہے, ناشائستگی ہے, انسانیت کے خلاف ہے. تو بعض مذہب سے ہٹ کر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مذہب نہ ہوتا تو بھی آدمی نہ کرتا اس کام کو, انسان گھن کرتا ایسی باتوں سے, ایسے کاموں سے. تو شریعت بھی کچھ چیزوں سے گھن کرتی ہے کہ ہم ناجائز ہونے کا تو حکم نہیں دیتے, لیکن یہ بےہودگی ہے تو اس کو مکروہ کہتے ہیں. اصل میں مکروہ تنزیہی جو ہوتا ہے, اور جو مکروہ تحریمی ہوتا ہے وہ بالکل حرام کے قریب ہوتا ہے, اس میں سختی کی جائے گی. اگر عوام کی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو اس پر سختی کی جائے گی. اس میں ایک فرق ہے تھوڑا سا, وہ یہ ہے کہ اختلافی امور کے اندر جو مسئلہ ہے وہ حلال اور حرام ہونے میں جو اجتہاد میں فرق پایا جاتا ہے اس میں بولنے نہیں بولنے کی بات ہے یہ تفصیل. لیکن جس میں حق ایک ہی ہو سکتا ہے, عقائد کے اندر حق ایک ہی ہو سکتا ہے, دو نہیں ہو سکتا. احکام کے اندر حق کے بارے میں یہ گمان ہے کہ ادھر بھی حق ہو سکتا ہے ادھر بھی حق ہو سکتا ہے. دو مجتہد ہیں, امام ابو حنیفہ ہیں, امام شافعی ہیں. امام ابو حنیفہ ایک چیز کو ضروری بتا رہے ہیں, امام شافعی ایک چیز کو غیر ضروری, امام ابو حنیفہ ایک چیز کو ضروری بتا رہے ہیں اور ایک امام ضروری بتا رہے ہیں, دوسرے امام اس کو غیر ضروری بتا رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کے اجتہاد میں سے کس کا اجتہاد صحیح ہے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے ان کا صحیح ہو سکتا ہے ان کا صحیح ہو. ویسی چیز میں تو آپ تشدد نہیں کر سکتے, لیکن عقائد کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے ان کا عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے ان کا عقیدہ صحیح, عقیدہ ایسا نہیں ہوا کرتا. عقیدہ ایک ہی چیز صحیح ہے, اس میں اجتہاد نہیں چلا کرتا نا, عقیدے میں اجتہاد نہیں ہوا کرتا, عقیدہ ایک صاف صحیح چیز ہوا کرتی ہے بالکل. تو اس کے اندر یہ وضاحت ہے کہ اس میں تو دوسرے یعنی ہر اس آدمی کو جو غلط عقیدے کا ہوگا بولا جائے گا, روکا جائے گا, ٹوکا جائے گا, اور اس میں سختی کرنی پڑے گی تو سختی کی جائے گی. وہی طریقہ ہے اس میں, تعریف کا, واضح نصیحت کا, ملامت کا, پھر اس کے بعد میں جو ہے زور زبردستی کا, پھر اس کے بعد میں تحدید اور تخویف کا, پھر اس کے بعد میں جد و کوب کا, پھر اس کے بعد میں اگر اکیلے سے نہیں مان رہا ہے تو آوان و انصار کے ذریعے سے, پورے گروپ کے ذریعے سے سمجھانے منانے کا یہ کام کیا جائے. تو یہ وہ چیز کے بارے میں ہے جو چیز بری ہے, اور پوری امت مسلمہ پر آپ اس اعتبار سے اندازہ لگائیے کہ امت کے ذمے تبلیغ کا یہ کام کس اعتبار سے کتنے بڑے پیمانے پر ضروری ہے. کیونکہ کسی ایک چیز میں کوئی ایک آدمی مبتلا ہے ایسی بات نہیں, آپ جس فیلڈ میں چلے جائیں مسلمانوں کے اجتماعی انفرادی زندگی کے, اس میں برائیوں میں مبتلا ہے پوری کی پوری امت. دو چار چیزوں میں مبتلا ہے اور امت کی ذمہ داری ہے کہ بھئی لوگوں کو بولو, بتاؤ, سمجھاؤ, سیمینار کرو, سمپوزیم کرو, بتا دو, ایسی بات نہیں ہے. آپ دینی لائن کی چیزوں میں جائیں گے تو اس میں یہی حال ہے, دنیاوی لائن کی چیزوں میں جائیں گے تو اس میں یہی حال ہے. عقائد ہیں اس میں گڑبڑ, عبادات ہیں اس میں گڑبڑ, کتنے لوگ ہیں عبادت چھوڑے ہوئے ہیں. مسلمانوں پر فرض ہے کہ عبادت پر ان کو لائیں, اور صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ روزوں پر بھی لائیں. جو زکات نہیں دیتے ان کو زکات پر لائیں, جو حج نہیں کرتے ان کو حج پر لائیں. معاملات ہیں خرید و فروخت, لین دین, بازار کے اندر جھوٹ عام یہاں سے وہاں تک منکر ہے. خرید و فروخت کے اندر جھوٹ بولنا منکر ہے. کتنے لوگ ہیں جو جائز ناجائز کو جائز بول کے بیچ رہے ہیں, حرام بیچتے ہیں اور حلال بولتے ہیں. حلال ذبیحہ کا نام دیا ہوا ہے, حرام بیچتے ہیں. مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو روکے, بھئی اب یہ تم نہیں کر سکتے. میں نے سنا بعض جگہ آج کل امریکہ میں کوشش ہو رہی ہے کہ جو غلط بیچے تو اس کو سو کرنے کا چکر چل رہا ہے. یقیناً کرنا چاہیے, دو چار مرتبہ سو کر دیے دو چار کو, تو پھر اس کے بعد میں پھر کوئی یا تو پھر کلیئر بولے گا کہ نہیں حرام ہی بیچ رہا ہوں, یا کم از کم حلال بولے گا تو پھر حلال ہی بیچے گا. امت کی ذمہ ہے یہ چیز کہ کرنا ہے, یعنی امت کے فرائض میں سے ہے کہ یہ کام کرو, جھوٹ بولنے والوں کو جھوٹ سے روکو. عیب کو چھپانا حرام, یہ ظاہر ہے کہ منکر ہے. سامان کے اندر جو عیب ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے. اور بے شمار دکانوں کے اندر تو جو چیزیں ہوتی ہیں, دکانوں کے اندر جو ناجائز چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو بولنا, کتنے اسٹیچو رکھے ہوئے ہوتے ہیں لڑکیوں کے, لڑکوں کے, ننگے غیر ننگے, ظاہر کیے تو اسلام میں اجازت نہیں ہے, کسی کے پاس میں بھی نہیں ہے. تو ان منکرات کے اوپر تو روکا جائے گا. بازاروں کے اندر فوٹو ہیں اور ننگے ننگے براہنا تصویریں ہیں, منع کیا جائے گا. لوگ اپنا کسٹمر بنانے کے واسطے عورتوں کو کھڑا کرتے ہیں, منع کیا جائے گا. ایسے ایسے لباس کے ذریعے سے کہ جس میں اٹریکشن پیدا ہو, عمر کا بھی لحاظ, شکل صورت کا بھی لحاظ. گانے بجانے, میوزک چل رہی, گانے بجانے چل رہے ہیں کہ بھائی گانا سناتے رہیں گے تو لوگ آتے رہیں گے. یہ سب منکرات ہیں. یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ ان سب کو روکے. گھروں کے اندر بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, بچے بڑوں کی نیمان دے, بڑے بچوں پر زور زبردستی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. فیملی کے اندر بڑی عورتیں جو ہیں وہ چھوٹی عورتوں پر بعض مرتبہ زیادتی کرتی ہیں. بہو کا اساس کا مسئلہ ہے اور ننند بھاوج کا مسئلہ ہے. یہ کتنے منکر, کوئی ایک لائن کا منکر ہے جس کے اندر اس وقت امت پائی جاتی ہے, مبتلا ہے. لباس میں, کھانے پینے میں, وضاقتا میں, شکل صورت میں, رہن سہن میں, مطلب یہ ہے کہ تنہما داغ داغ سے تمبا کجا کجا نہ. جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پر زخم نہیں لگا, اب پھایا لگائے تو کہاں لگائے. یہ قصہ ہو گیا امت مسلمہ. اس اعتبار سے تبلیغ کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ تبلیغ کتنے بڑے اعتبار سے مسلمانوں پر, کتنے بڑے بڑے پیمانے پر مسلمانوں پر فرض ہے. تبلیغ فرض ہے, اور جتنی غلطیاں پائی جا رہی ہیں ان سب سے روکنا فرض ہے, اور روکنے کے ان سارے درجات کو اختیار کرنا فرض ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. کسی پہ بھی کوئی بولنے والا نہیں ہے نہ روکنے والا ہے. اور جو بھلائی کے کام نہیں ہو رہے ان بھلائیوں کی ترغیب دینا بھی فرض ہے. ایسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کام ہو بھی رہے ہیں تھوڑے بہت, وہ کتنے چھوٹے پیمانے پہ ہو رہے ہیں, شمار میں نہیں آ سکتے. ان کو شمار کرنا مشکل ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے. فرض کرو جماعت بن کے جاتی بھی ہے کہیں, اور لوگوں کو ملنا شمالت کر کے نماز کی طرف بلاتے ہیں, بلا کے تھوڑا سا آواز نصیحت کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ فرض ادا ہو گیا. اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے بالکل. یعنی اتنے چھوٹے پیمانے وہ جو کر رہے ہیں بہت غنیمت ہے, مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ کتنا بڑا فرض ہے. پہلے یہ تو فائنڈ آؤٹ معلوم ہو جائے کہ ہمارا ذمہ کیا ہے, اس میں امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے, یہ تو معلوم ہو جائے امت مسلمہ کو. اس کے بعد میں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کتنی بات قدرت میں ہے, کتنی بات قدرت میں نہیں ہے, اور جتنی بات قدرت میں ہے اس میں سے ہم کس کو بول رہے ہیں. سب سے بڑے لیول پر جو اس وقت کام ہو رہا ہے تبلیغ کا ہو رہا ہے, تبلیغی جماعت کا کام, جس کو ہم تبلیغی جماعت کا کام کہتے ہیں, سب سے بڑے لیول پر جو ہو رہا ہے. مگر وہ بڑا لیول بھی اتنا چھوٹا لیول ہے کہ کچھ حساب میں نہیں ہے, کسی شمار میں نہیں آتا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کا ایک بڑا سبجیکٹ تو وہ لوگ چھیڑتے نہیں, منکر کے اوپر انکار کرنا نہیں ہے, منکر کو تو چھیڑتے نہیں. اب ان کو اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہوتی, اور بحث انہوں نے ایک پالیسی بنائی اپنی, اور جو اپنے اپنی جو جس کا جو پالیسی میٹر ہونا وہ اس کو فالو کرے, بالکل واجبی بات ہے. وہ ان کا کام یہی ہے, اور ان کے لیے مناسب بھی وہی ہے کہ وہ اس پر قائم رہیں. مولانا ہمارے کیا نام ان کا حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب دامت برکاتہ, اسی وجہ سے انہوں نے باضابطہ وہ آج کل وہ اسی موضوع پہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ بھئی جیسے امر بالمعروف کی جماعت ہے ایسے نہیں ہے منکر کی بھی جماعت ہونا. چنانچہ حیدرآباد میں اس کے کئی شعبے ہیں اور کام چل رہا ہے بہت. ہردوئی میں رہتے ہیں مولانا, حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں اور بڑے خلفاء میں سے ہیں اور بہت مقبول اور خود دعوت والوں کے بھی سرپرستوں میں سے ہیں. اہل دعوت بھی بہت عظمت اور احترام کا معاملہ ان کے ساتھ میں کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی دوسری پارٹی کے ہیں, دوسرے گروپ کے ہو, ایسا نہیں. دعوت کے ہی سرپرستوں میں سے, علماء حق میں سے ہی ہے. وہ اس بات پر آج کل زور دے رہے ہیں کہ بھائی تم منکر کو بولو گے نہیں تو چھوڑے گا کیسے کوئی آدمی. جیسا مارو کو بولیں گے تو منکر خود ہی چھوڑ دے گا. تو وہ سب منکرات پہ اپلائی نہیں ہوتی. وہ چیز کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نیکی کی بھلائی کی ترغیب دینے سے وہ برائی خود بخود چھوٹ جاتی ہے. کچھ چیزوں میں چھوٹتی ہے, بہت سی چیزوں میں نہیں چھوٹتی. بولنا پڑتا ہے, اس کو سمجھانا پڑتا ہے, اس پر زور کرنا پڑتا ہے, تدبیریں کرنی پڑتی ہیں اس کی باضابطہ. یہ منکرات کا ایک سلسلہ ہے پورا. اور معروفات کا بھی ہے کہ جو بھلائی کے کام کرنے چاہیے امت وہ نہیں کر رہی ہے, تو وہ بولنے کا بھی کام ہے اس کو. اس میں ایک جو تیسرا درجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس احتساب کا جو عمل ہے, یہ بولنے کا جو عمل ہے اصل میں, یہ کچھ چیزیں اپنے ساتھ میں چاہتا ہے. جس کو یہ تبلیغ والے داعی کی صفات کے تعبیر کرتے ہیں کہ بولنا کن صفات کے ساتھ میں چاہیے تو پھر بولنے کا فائدہ ہوتا ہے. اس سلسلے میں ایک بات اصل میں یہ ہے کہ تین باتیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں تبلیغ کرنے والے کے ذمے ہونا پڑتا ہے. ہوں گی تو فائدہ ہوگا صحیح معنی میں, ورنہ نہیں ہوگا. ایک تو علم ہونا ضروری ہے. بغیر علم کے جب بات بولی جائے گی تو گڑبڑ ہو جائے گی. اس کو کچھ خود ہی نہیں معلوم ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. عام دین کی باتوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. دعوت کا جو کام ہمارے پاس ہوتا ہے عالم میں اس وقت میں جو ہو رہا ہے تبلیغ کا, اس کے اوپر میں مستقل تبصرہ کروں گا, اس کے اوپر ذکر کیا جائے گا. جو کام ہو رہے ہیں ان کا ذکر آپ سے, اس کے بعد والا ہے وہ اس کا موضوع جس کے اندر وہ چیز آئے گی. اس میں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ عوام میں دین کی محنت کا ایک ذوق پیدا کیا جا رہا ہے اور عوام میں تبلیغ کے کرنے کا ایک شوق اور جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے, مزاج بنایا جا رہا ہے, تو اس واسطے ان کو ایک محدود علم دیا جاتا ہے کہ تم کو یہ کام, یہ علم سے یہ کام کرنا ہے. جیسے چھ نمبر کا علم ہے, ان چھ نمبر بتانا, چھ نمبر بولنا, اور چھ نمبر سے آگے تم جانا نہیں. تمہاری لمٹ اتنی سے, ایک گھوڑے کو آپ ایک جگہ باندھ دیے تو اس کی ایک رسی ہے, تو اس کی رسی اس کو معلوم ہے کہ وہ کہاں تک گھوم سکتا ہے. تو یہ مصلحت ہے امت کے واسطے کہ جس کام کو آپ جاہلوں میں, عالموں میں, مصروفوں میں, غیر مصروفوں میں اور جناب پوری دنیا میں چلانے جا رہے ہیں, تو ایسی جگہ پر ایسی ہی لمٹ دینا چاہیے کہ بھائی چونکہ آپ کے پاس آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ تو یوں نہیں دے سکتے کہ آپ عالم ہو گئے جاؤ تبلیغ کرو. بولے اور یہ بھی نہیں بول سکتے کہ بھائی جتنا معلوم ہے اتنا ہی بولو, جتنا نہیں معلوم ہے اتنا مت بولو. اس واسطے کہ انہیں بولیں گے نہیں میرے کو تو بہت معلوم ہے. دونوں آدمی یہ بولتا ہے کہ میں جاہل ہوں. اس لیے ان کی جو پالیسی ہے وہ بالکل صحیح ہے. پوری دنیا میں کام پھیلنے کا راز ہے, وہ سیکرٹ ہے. وہ ان کو کہا گیا کہ تم چھ نمبر میں بولو. بقیہ یہاں یہ بات نہیں ہو رہی اس وقت دوسری بات ہے, یہ وہ یہ ہے کہ جس بات کی تبلیغ کرنا ہے اس کا علم آدمی کو ہونا پڑے گا پہلے, اور تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ اس کے پاس میں علم ہو اور وسیع علم ہو. اسی واسطے بہتر تبلیغ وہی کر سکتا ہے جس کو مطالعہ بہت ہو, جس کا علم اس کے پاس میں زیادہ ہو. کیونکہ ایک مرتبہ ایک بات کو بولنے کے واسطے بعض مرتبہ چار چھ جگہوں کا حوالہ لانا پڑتا ہے. یعنی بات نکلتے نکلتے دوسری طرف چلی جاتی ہے بہت ہی. جب آدمی بات کر رہا ہوں کسی بھی ٹاپک پر تو وہ بات ایک ہی بات سے ریلیٹڈ ہونا ضروری نہیں رہتا, وہ کئی چیزوں سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. اگر آدمی کے پاس میں علم ہے تو اس کا ذہن جا سکتا ہے ادھر اور وہ ادھر سے لا سکتا ہے, نہیں ہے تو بیچ میں پھنس جائے گا. سامنے کوئی اعتراض کر دیا, اس نے کوئی اشکال پیش کر دیا, اس نے کوئی ریمارک پاس کر دیا, اس کا جواب آدمی دینے کی موقف میں ہو. اس واسطے سب سے پہلی چیز تبلیغ کرنے کے لیے کیا ہوتی ہے, علم. اسی وجہ سے اس مسلمان پر علم کو حاصل کرنا پھر ضروری ہوتا ہے کہ بھائی طالب علم بنو, علم کی تحصیل کی فکر کرو. اور دوسری چیز ورا ہے. ورا کہتے ہیں کہ خود آدمی اللہ سے ڈرنے والا اور دین کا پابند ہو. جو آدمی دین کا پابند نہ ہو وہ اگر تبلیغ کرے تو فائدہ نہیں ہوتا. اور علماء نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو انڈیویجول تبلیغ تو کرنے دینا چاہیے, لیکن کلیکٹیولی تبلیغ ایسے لوگوں کو کرنے دینے ہی نہیں چاہیے کہ یہ دین کا مذاق بھی ہے. داڑھی نہیں ہے تقریر کرنے دے رہے ہیں, خطبہ دینے دے رہے ہیں, ٹائی ٹوٹ سوٹ بوٹ لگے ہوئے ہیں, خود ہی یہودیوں کے غلام, عیسائیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں, خود ہی اسلام سے نفرت کا اظہار اپنی شکل صورت سے کر رہے ہیں. لوگوں کو بول رہے ہیں اسلام بہت اچھا ہے, مطلب تو کس بنیاد پہ بولتے ہو؟ اگر اچھا ہے تو تم خود کیوں نہیں کرتے؟ ایسے لوگوں کا اتنا بیڈ امپریشن ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. بہت بڑا ایسے لوگوں کا واس کبھی نہیں کرانا چاہیے, تقریر کبھی نہیں کرانی چاہیے. نہ ان کو امر بالمعروف کرنے دینا چاہیے, نہ نہیں ان کا اجتماعی طور پر ان کو بولنا کہ انفرادی طور پر کرو اگر تم کو کرنا ہی ہے. اپنے بھائی کو بولو، اپنی بہن کو بولو، اپنی بیوی کو بولو، اپنے بچوں کو بولو، اپنے دوست کو بولو، اپنے ساتھی کو بولو، کسی کے ساتھ تمہارا کوئی سابقہ ہو گیا تو اس کو بولو. باقی آپ نمائندگی کریں پوری امت کے سامنے کہ 1500 کے سامنے آپ دین کی کوئی بات بولیں تو ایسوں کو علماء نے فرمایا کہ اجازت نہیں دینا ہے. ورا نہیں ہے تو ایسے آدمی کی تبلیغ کا فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. بالکل ایسا آدمی کو اگر بولنا بہت اچھا آتا ہے، نالج اس کے پاس میں بہت ہے، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس میں جو جتنا زیادہ نالجبل ہوتا ہے اتنا زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ سامنے کے لوگوں پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ وہ اتنا جاننے کے باوجود ایسا رہ سکتے. مذہب جو ہے یہ چیز مذہب کے ساتھ میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے. اچھا پھر ایسا آدمی نہ پھر کھانے میں احتیاط کرتا، نہ پھر بولنے میں احتیاط کرتا، نہ پھر ملنے میں احتیاط کرتا. ورا تو ہے نہیں اس کے پاس، وہ خود ہی اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں گنہگار، اور علم اس کے پاس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو اگر غیر ضروری سمجھ رہا ہے تو وہ جہالت کی بات ہے. یہ ضروریات دین میں سے یہ چیز، تو علم بھی نہیں ہوا، ورا بھی نہیں ہوا. اس واسطے دوسری چیز کیا ہے کہ ورا ہو، یعنی کم از کم ظاہری شریعت کا پابند ہوا آدمی. باطن کا اس لیے نہیں بولتے کہ باطن اللہ کے حوالے ہیں. کس کو جھانک کے دیکھیں گے، کہاں تک جھانک کے دیکھیں گے؟ باطن بواطن جو ہیں وہ اللہ پاک کے سبود ہوتے ہیں. ظاہری شریعت کے پابند ہو، سنت کا متبع ہو، اور کسی وجہ سے دباؤ میں آنے والا نہ ہو. ورا کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ دباؤ میں آگے بات کرنے والا نہ ہو. اور پھر تیسری چیز اس کے ساتھ ہے حسن اخلاق. اخلاق کے اندر جو ہے نا آدمی کے اخلاق ہو، اس کے اندر ملاطفت پائی جائے، نرمی پائی جائے. اخلاق کی ایک بڑی وجہ عجیب لکھی ہے امام الغزالی نے، اخلاق ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ لکھی ہے کہ جب آدمی تبلیغ کرتا ہے تو عام طور پر جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے اس کی طرف سے بدتمیزی پیش آ سکتی ہے، اور اس کی طرف سے دفاع پیش آ سکتا ہے، بعض مرتبہ اقدام پیش آ سکتا ہے، بعض مرتبہ مار کوٹ تک نوبت جا سکتی ہے. تو ایسے وقت میں اس کے پاس اتنی صفات ہونا کہ وہ انتقامی کاروائی پہ نہیں آنا کہ اچھا تو میرے گھر ایسا کرانا، میں تیرے گھر ویسا کرنا. اب یہ دین کا ہوا، یہ تو تبلیغ نہیں رہی پھر یہ. تو تبلیغ کرنے والا جو ہے، جس کو تبلیغ کر رہا ہے اس کے ری ایکشن سے متاثر ہونے والا نہ ہو، اتنا اس میں صبر ہو، اتنے اس میں برداشت ہو. اور دوسری بات کیا ہے کہ تبلیغ کرنے کے وقت میں، عین تبلیغ کے وقت میں اپنے کو اس سے اچھا نہ سمجھ رہا ہو، یہ فرض ہے. علماء نے تو حرام لکھا ہے ایسے آدمی کو تبلیغ کرنا جو تبلیغ کرتے وقت میں سامنے والے کو ذلیل ہونے کا احساس دلا دے. ارے بھائی میرا کیا ہے، میرا تو چل رہا تھا، لیکن میرے کو تمہاری جنت کی فکر ہے کہ تم جہنم میں جلیں گے، تو میرے کو بڑا افسوس ہوں گا. کبھی یہ بولے اسے میں ان سے بات کرو، یہ کبھی عمر بھر میں نماز نہیں پڑھے، مسجد کو دیکھے نہیں کبھی، ان سے بات کرو. سامنے والے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ تبلیغ کرنے میں یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی عین تبلیغ کرتے وقت میں اور بولتے وقت میں بھی لوگوں کو یہ سب محسوس کرے کہ میں جو ہے نا اللہ کے پاس تو یہ افضل ہوں گا، اور اللہ کے پاس کون افضل ہے نہیں معلوم، اس لیے میں تو یہ میرے سے بہت اچھا ہے. اپنے سے افضل سمجھنا عین اس وقت میں جس وقت بول رہا ہو اس کو جو غلطی میں مبتلا ہے اس کو بھی. ایک شرابی کو سمجھاتے وقت میں یہ فیل ہونا کہ یہ شرابی میرے سے اچھا ہے کوئی معمولی بات نہیں. ایک بے نمازی کو سمجھاتے وقت میں ایسا آدمی سمجھائے جو کبھی نماز نہیں چھوڑا، یہ محسوس کرنا کہ یہ میرے سے افضل ہوگا یہ معمولی بات نہیں ہوتی. شرابی ہے، جواری ہے، سود خار ہے، رشوت خور ہے، اور ہر قسم کی بےحجی بدتمیزی میں مبتلا ہے، کچھ بھی ہے، اس کو سمجھائے تو عین اس وقت میں بھی یہ احساس ہونا کہ یہ مجھ سے افضل ہے. تو جو زبان ہوگی، جو لہجہ ہوگا، جو طریقہ ہوگا، وہ بالکل ڈفرنٹ ہوگا جب آدمی اس میں یہ ہوتا ہے. اب یہ اس وجہ سے نہیں کہ تبلیغ میں اثر ہو، یہ شرعاً فرض ہے. یہ اگر تبلیغ نہ کرے تو بھی فرض ہے. یہ کیوں؟ اس واسطے کہ کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے کو اچھا سمجھے، اور کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے سے اپنے کو اچھا سمجھے. یہ دونوں بھی حق نہیں ہے آدمی کو، کیونکہ یہ حق آدمی کو جب پہنچے گا، جب آدمی جنت میں چلا جائے گا، اس وقت تک کچھ نہیں بول سکتے. اس آدمی کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس کی کیا اینڈنگ ہے، کچھ نہیں معلوم ہے. 600,000 سال تک شیطان عبادت کیا تھا، یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر. جس زمانے میں عبادت کر رہا تھا اس زمانے میں کیا حال رہا ہوں گا اس کا، کیا معلوم. اللہ پاک کے پاس یہ لکھا ہوا تھا. اس وجہ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کسی کے بارے میں. اس لیے شریعت کسی کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ اپنے کو اچھا سمجھے. اپنے کو اچھا سمجھنا یہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ صرف یہی نہیں ہے، دوسرے بڑے بڑے اپنے کو اچھا سمجھنا یہ بھی کیا ہے، گناہ کبیرہ. کبھی اپنے کو اچھا نہیں سمجھنا، میں بہت اچھا ہوں. اچھا ہونے سے مراد افضل ہوں اور بہت بڑے مرتبے والا ہوں. اچھا ہونے سے مراد یہاں پر کیا ہے، اچھا سے مراد یہ نہیں کہ میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں، یہ سمجھنے کی ممانعت نہیں ہے. میں پیسے والا ہوں، مجھے پیسے مل گئے، یہ سمجھنے کی اجازت ہے کیونکہ آپ کو یہ چیز ملی ہوئی ہے. اچھا ہونا اللہ کے پاس جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، اور اچھا ہونے سے مراد افضل ہونا ہے، مقرب ہونا ہے، مسعود ہونا ہے، نیک بخت ہونا ہے، جنتی ہونا ہے. تو وہ یعنی کوئی آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ میں افضل ہوں، اس لیے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہو جائے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور فیصلے کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. اور دوسرے اس کا حق کسی کو نہیں پہنچتا کہ دوسرے سے اپنے کو اچھا سمجھے. کوئی آدمی کو جائز نہیں ہے کہ وہ چاہے وہ سامنے والا گنہگار، شرابی، کبابی، بے نمازی کچھ بھی ہے، اس سے یہ نمازی، تبلیغ، پکا تبلیغی اور سنا والا عالم اور حافظ اور وضع خطا کا سنت کے موافق اس کی زندگی ہے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اس سے اپنے کو اچھا سمجھے. شریعت اجازت نہیں دیتی. اس لیے بالکل یہ بات ممکن ہے کہ کل کے دن یہ بالکل پلٹ جائے، اپوزٹ ہو جائے، اس کا نقشہ الگ ہو جائے، اس کا نقشہ الگ ہو جائے، وہ ولی اللہ میں سے ہو جائے، بڑے ولی اللہ میں سے بن جائے، ایک دم آدمی کتنے کیسے کیسے حالت میں سے نکل کے نیک ہو جاتا ہے. حبیب اعظمی رحمتہ اللہ علیہ پہلے سود خار تھے، بعد میں اتنے بڑے بزرگ ہو گئے. فضیل ابن عیاض پہلے ڈاکہ ڈالتے تھے، بعد میں اتنے بڑے بزرگ ہو گئے. بشر حافی پہلے شراب کے دھنی تھے، بعد میں اتنے بڑے بزرگ ہو گئے. آج جن بزرگوں کے طوفان سے، جن بزرگوں کی برکت سے دین لوگوں کے پاس موجود ہے، وہ کسی زمانے میں ان پر ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی سود کھاتا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے. آج جس آدمی کو یہ برا سمجھا جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ کل کیا ہو جانے والا ہے، اور یہ آدمی جو اس حالت کے اندر ہے، پتہ نہیں کل اس کا کیا حاصل ہو جانے والا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ نیکی سے برائی کی طرف نکل پڑتے ہیں اور پھر اسی پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہم احفظنا من، حفاظت فرمائے اللہ پاک، کیونکہ اللہ سے حفاظت مانگنا پڑتا ہے. اس وجہ سے حسن اخلاق بہت ضروری ہے تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ، کہ ایک آدمی کو جب تبلیغ کرنا ہوگا تو اس کے اندر اخلاق ہوں. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تبلیغ کا ذکر فرمایا ہے وہاں اخلاق کا ذکر ضرور ہے. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب بھیجا تھا فرعون کے پاس میں، تو صاف طور پر فرمایا تھا کہ فقول لہ قولا لینا، بہت نرمی سے بات کرنا، بہت شفقت سے بات کرنا اس کے ساتھ. ایک مرتبہ ہارون رشید کو کسی عالم صاحب نے بہت سختی سے ڈانٹا اور نصیحت کی، تو کہنے لگے آپ کو نصیحت کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں بادشاہ ہوں اور آپ بادشاہ کو بھی نصیحت کی جا سکتی ہے، آپ کو اس کا حق ہے، مگر برائے مہربانی ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ میں فرعون کے اتنا برا نہیں ہوں، آپ موسیٰ سے اچھے نہیں ہیں. آپ موسیٰ سے اچھے نہیں ہیں، میں فرعون کے اتنا برا نہیں ہوں. تو جو فرعون کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم ہے، کم از کم وہ تو کیجئے میرے ساتھ. اور حضرت موسیٰ کو اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کو تو ملوج رکھیے. آپ یہ کیا بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، نرمی سے بولے آدمی، شرافت سے بولے آدمی، اخلاق سے بولے، نرمی سے بولے، ملاطفت سے بولے، اور جس کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ میں اخلاق سے ہو، اور مجموعی طور پر اخلاق سے ہو. ہمارے پاس بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم گشت میں جاتے ہیں تو بہت اخلاق سے پیش آتے ہیں، کیونکہ وہ مذاکرہ ہوتا ہے نا اس کا، لیکن عام نارمل حالت کے اندر بڑی بےہودگی کے ساتھ رہتے ہیں، سلام تک نہیں کرتے، سلام کا جواب تک نہیں دیتے، اور بنے ہوئے بھی ہیں تبلیغ. یہ نہیں ہوتا طریقہ اس کا، یہ نہیں ہوتا. تو صفات دعوت میں ایک بات، تبلیغ کے فرائض میں سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو، آدمی کے پاس میں ورا ہو، آدمی کے پاس میں حسن اخلاق ہو. اس سے لازمی طور پر ایک چیز نکل آتی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ چیز نکل آتی ہے کہ جس کو تبلیغ کرنا ہے پہلے وہ اپنی اصلاح کی اس کو فکر ہونی چاہیے پوری، اور خود اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اصلاح ہونے کے بعد کرو. پہلے زمانے میں تو ایسا تھا کہ اس کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ اصلاح ہونے سے پہلے کرنے نہیں دیتے تھے. یہ آ گیا وہ ٹاپک ایک خاص، وہ یہ ہے کہ پہلے اسلامی حکومتیں تھیں اور حکومت کی طرف سے اصلاحی شعبے زندہ تھے، اصلاح کرنے کے شعبے. تو عام انسانوں میں اس کا رواج تھا کہ یا عالم دین کو اس کا حق تھا یا شیخ وقت کو اس کا حق تھا. پہلے اس کی ترغیب دی جاتی تھی کہ تم خود کسی سے اصلاحی تعلق پیدا کر کے صحیح ہو جاؤ، اپنی تو اصلاح کرو، اپنا تو علم حاصل کرو، اپنے تو اخلاق بناؤ، اپنے منکرات کو دور کرو، اپنے آپ کو معروفات پہ تو لاؤ. اس کے بعد اجازت دیتے تھے کہ اب تم لوگوں کو سمجھاؤ، بتاؤ، مناؤ، اور لوگوں کی تبلیغ کرو، لوگوں کی اصلاح کرو. اور ترتیب اصل یہی ہے کرنے کی، لیکن ذوق کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس پوائنٹ کو اصل میں کوٹ کیا، اصل میں وہ یہی تھا بنیادی طور پر. ان کے زمانے تک بھی یہی زیادہ عمومیت کے ساتھ میں یہی چیز تھی کہ عام لوگوں کو تبلیغ کے لیے بھیجا نہیں جاتا تھا، اور لوگوں کو سمجھانے منانے کے لیے ترغیب نہیں دی جاتی تھی. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ طریقہ غلط ہے کہ آدمی کو خود تو کچھ پتا نہ ہو، خود عمل نہیں کرتا دوسروں کو بولے. مگر صورتحال یہ تھی کہ اس کی وجہ سے امر بالمعروف نہیں انل منکر کا کام ہی ٹھپ ہو گیا تھا. یہ لوگ آج نیک بننا تو کرنا، تو بننے کی نوبت نہیں آ رہی تھی تو کریں گے کب. اور اس کی وجہ سے نقصان یہ ہونے لگا تھا کہ اگر آدمی اپنی اصلاح کی فکر میں جاتا ہے نا تو لانگ لائف اس کو یہ کام کرتے ہی رہنا پڑتا ہے. تو وہ کب فارغ ہوا کب نہیں ہوا بول نہیں سکتے. اور جو ہوتا ہے تو پھر وہ ایک محدود پیمانے پر ہوتا ہے. وہ دور چلا گیا کہ ایک ایک آدمی لاکھوں ہزاروں نے لاکھوں کو ایک ایک وقت میں آسانی سے سنبھال لیا کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے یہ بات ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے عمل نہیں کرے تو بھی بولنا شروع کرو, دھیرے دھیرے عمل بھی ہو جائے گا. کیونکہ مجموعی طور پر امت سے فرض ثابت نہیں ہوا اس وجہ سے کہ یہ دیندار نہیں ہوا. بھی مجموعی جو فرض ہے لوگوں پر امر بالمعروف نہیں امر بالمنکر کا امت مسلمہ پر, وہ جیسے اس سے پہلے ذکر آیا اگر وہ نیک ہے تو بھی اس کے ذمے ہے, نیک نہیں ہے تو بھی اس کے ذمے ہے. اس وجہ سے صفات تو اپنی جگہ پر ضروری ہیں, صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا, کوشش کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزوں میں انوالو رہنا ضروری ہے کہ اپنی جان سے اپنے مال سے دونوں سے آدمی تبلیغ کے کام کو ضروری سمجھے اور تبلیغ کا کام کرے. اور یہ تبلیغ کا کام صرف کسی ایک مخصوص عنوان میں یا مخصوص طریقے میں نہیں ہوتا. مضمون اس کا آپ کے سامنے آ گیا کہ امت کے ذمے میں کیا چیز ہے. پورے ورلڈ میں پورے مسلمان جو غیر مسلم ہیں ان کی بحث بعد میں آئے گی, پورے ورلڈ میں پوری مسلمان جس قوم کے جس خاندان کے جس لینگویج کے جس نوعیت کے بھی ہیں اور جس مسلمان میں جو ذمے جو برائی پائی جا رہی ہے وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے روکنے کی, اور جس مسلمان کے پاس جو خیر نہیں پایا جا رہا جو بھلائی نہیں کر رہا وہ آدمی اس کام کو کرانے کی ذمہ داری ہے ان مسلمانوں کی جو کر رہے ہیں جو دین پر چل رہے ہیں ان مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کتنی بڑی بھاری یہ ذمہ داری ہے اور کتنا بڑا فرض ہے جو اس امت سے ترک ہو رہا ہے. اور یہ وہ فرض ہے کہ جب امت اس فرض کو ترک کرے گی تو دنیا میں اس کو سزا ملے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وحی سنائی ہوئی. اب دنیا میں اگر اس امت کو سزا مل رہی ہے تو امت پریشان ہے کہ پٹ رہے ہیں کب تک پٹیں گے, لوٹ رہے ہیں تو کب تک لوٹیں گے, جل رہے ہیں تو کب تک جلیں گے, مقہور ہو رہے ہیں تو کب تک مقہور ہوں گے. بھائی جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے اس وقت تک یہ ہوگا. یہ آئے تو میں نے پڑھی کیونکہ یہ مضمون کئی جگہوں پر ہے اس لیے اس مرتبہ ان آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. اور یہ مضمون کے ایک دو حصے اور باقی ہیں تو بقیہ حصہ اس کا پھر کسی اور جگہ پر آئے گا. قرآن پاک کی ان آیتوں کے ترجمہ اور مفہوم عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر بات کس آدمی کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اللہ پاک کی طرف لوگوں کو بلانا اللہ کے پاس بے حد محبوب عمل ہے اور اللہ اس بات کو بہت پسند فرماتے ہیں. اور یہ اس انسان کی ذمہ داریوں اہم ترین ذمہ داریوں میں سے, خود بندے بنو اور لوگوں کو بندگی کی طرف لاؤ. اللہ کے خلیفہ ہو تم, اور خلیفہ اس معنی میں ہو اللہ کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنا اور اللہ کے غیر کے احکام کو چلنے نہیں دینا, اور جو لوگ نفسانیت اور شیطانیت پر چل رہے ہیں اس کو روکنا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. اس وجہ سے اللہ پاک کو یہ عمل پسند ہے. ومن احسن قولا, اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, وعمل صالحا, اور خود بھی نیک عمل کرے, وقال اننی من المسلمین, اور یہ بھی کہے یعنی اعلان کرے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اور جو میں بلا رہا ہوں تو اسلام کی طلب بلا رہا ہوں اور میں خود ایک عام مسلمان ہوں, کوئی بڑے پن کی وجہ سے میں نہیں بلا رہا ہوں, یہ ذمہ داری ہے اس وجہ سے میں کر رہا ہوں. ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ, اور نیکی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی. ادفع بالتی ہی احسن, جو چیز بہتر ہے اس کے ذریعے سے ہی آپ برائی کو دور کیجیے, حسن طریقے سے ہی نیکی کے ذریعے سے ہی برائی کا علاج کرو. یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں ہوتا, برائی کے مقابلے میں برائی کرو گے تو برائی ختم نہیں ہوگی, برائی کے بدلے میں تو بھلائی سے ہی برائی ختم ہوگی. فیض اللہ ادفع بالتی ہی احسن, احسن طریقے پر مدافعات کرو, ڈیفنس کرو. فیض اللہ بینک و بینہ عداوت, تو وہ آدمی جو تمہارے درمیان اور اس کے درمیان میں دشمنی ہے, کانہ ولی حمیم, وہ آپ کا گہرا دوست ہو جائے گا. اس میں ایک راز اللہ نے بیان فرمایا کہ جب تم تبلیغ کرو گے یا دعوت دو گے تو وہ مخالفت کرے گا, تو اس مخالفت کے جواب میں مخالفت مت کرو. وہ ترشی اختیار کرے گا تو ترشی کے جواب میں ترشی مت کرو. وہ گالی گلوچ کرے گا تو گالی کے جواب میں گالی گلوچ مت کرو. وہ نقصان پہنچائے گا تو نقصان پہنچانے کے جواب میں نقصان مت پہنچاؤ, بلکہ تم ایک طرفہ طور پر اخلاق کا مظاہرہ کرو. تو پھر یہ ہوگا کہ وہ موم ہو جائے گا اور یہ سوچنے کو مجبور ہو جائے گا کہ یہ آدمی میرا بھلا چاہ رہا ہے, کیا نقصان کرنا چاہ رہا ہے. تو پھر یہ اتنا ہی زیادہ چاہنے والا ہو جائے گا. جو جتنا زیادہ مخالف ہوتا ہے جب وہ مذہب پر آتا ہے تو وہ اتنا زیادہ مذہبی کا موافق بھی بن جاتا ہے. فیض اللہ جی بہن کا بہن ہوں عداوت کانہ ولی حمیم, وما یلقاها الا الذین صبروا, اور نہیں دیا جاتا یہ مگر انہی لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں. کیا ادفع باللتی ہی احسن, دعوت اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ دفاع کرنا, ڈیفنس کرنا احسن طریقے پر, یہ ہے وما یلقاها سے یہ مراد ہے. یہ وصف جو ہے یہ اس آدمی کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والا, صبر کرنے والا اس کو کر سکتا ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور نہیں دی جاتی یہ چیز مگر اسی کو جو بہت ہی خوش نصیب ہو, بڑے نصیبے والا ہو. کیونکہ بڑے نصیبے والا صفات سے مزین ہو سکتا ہے وہ جس کو دعوت کی صفت کہتے ہیں، کیونکہ اصل میں یہ نبوی صفات ہوتے ہیں، نبی ہیں اصل دائی، اصل مبلغ اور اصل تبلیغ کا کام کرنے والے نبی ہوتے ہیں. تو صحیح کوالٹی کے ساتھ میں کرنا نبی کا کام ہے، تو صحیح کوالٹی کے ساتھ میں امتی ہوئے سے جس سے یہ کام لیا جائے گا وہ کتنا خوش، کتنی بڑی صفت اس کو ملنا چاہیے ملے گی، اور جس کو اتنی بڑی صفت ملے گی تو وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا. اس لیے اللہ پاک نے دو باتیں فرمائی، ایک تو یہ کہ یہ خوش نصیبوں کو دیا جاتا ہے، اور ایک یہ کہ جس کو خوش نصیب ہونا ہو اس کو اتنی محنت کرنی پڑے گی. اس کو کتنی محنت کرنی چاہیے اس وصف کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کوالٹی کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب شیطان کی طرف سے کوئی بات تمہارے دل کے اندر آئے تو تم اللہ پاک سے پناہ مانگو، بے شک وہی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. آج انہیں پر ختم کیا جاتا ہے، انشاءاللہ بقیہ حصہ اس کا پھر سنایا جائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.